मंगल 12 अप्रैल के सैरबीन के साथ शफी नकीजा मई का सलाम। अफगान तालिबान ने ऑपरेशन उमरी नामी एक नई अस्करी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन क्या अफगान हुकूमत किसी हमले से निमटने के लिए तैयार है? तज्जियाकार,
नेटो फोर्सेज जो अफगानिस्तान में हैं वो अफगान फोर्सेज की हिमायत करेंगे और कुछ सूबों में लड़ाई में भी शायद हिस्सा लेंगे।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। अफगानिस्तान में मौसम बहार की आमद पर काबुल की हुकूमत और तालिबान की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया गया है। अफगान हुकूमत ने कहा है कि वो तालिबान के खिलाफ शफक के नाम से ऑपरेशन शुरू कर चुकी है, जबकि तालिबान ने शिद्दत पसंद तंजीम के बानी सरबरा मुल्ला उमर के नाम की निस्बत से उमरी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। तफसील सुनिए जीशान हैदर से।
अफगान ऐवान सदर के एक तर्जुमान ने बीबीसी को बताया कि तालिबान की तरफ से ऑपरेशन का ऐलान कोई नई बात नहीं है, बल्कि हुकूमत पहले ही ऐसा ऑपरेशन शुरू कर चुकी है और हुकूमती अफवाज को मैदान जंग में बरतरी हासिल है। उन्होंने तालिबान की जानिब से जंगी कार्रवाइयों को अफगान शहरियों के खिलाफ जंग करार दिया है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत और तालिबान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात मार्च में शुरू होना थे, जो अभी तक नहीं हो सके हैं, और फरीकैन की जानिब से ऑपरेशन के ऐलानात से अमन का अमल मजीद मुतासिर हो सकता है।
पाकिस्तान के शहर लाहौर की कोट लखपत जेल में गुज़िश्ता कई बरस से कैद भारतीय शहरी कृपाल सिंह का हरकते कल्ब बंद होने के सबब मौत वाक़े हो गई है। कृपाल सिंह को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होने, 1992 में पंजाब में होने वाले बम धमाकों में मुलविस होने और जासूसी के इल्जाम पर मौत की सजा सुनाई गई थी। कृपाल सिंह का खानदान उनके बम धमाकों में मुलविस होने के इल्जाम को मुस्तरद करता है। उनका कहना है कि कृपाल नशे की हालत में सरहद पार कर गए थे, ताहम अब उनका मुतालबा है कि कृपाल की लाश को इंडिया भिजवाया जाए। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में खातून के साथ फौज की मुबैना जिनसी ज्यादती के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर फौज ने फायरिंग की है, जिसमें दो नौजवान हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए हैं। वादी में हालात कशीदा हैं और अलहदगी पसंदों ने कल आम हड़ताल की अपील की है। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
पुलिस और ऐनी शाहिदीन का कहना है कि शुमाली कस्बा हंदवारा में एक मकामी खातून के साथ फौजी अहलकार की मुबैना जिंसी ज्यादती के बाद कशीदगी पैदा हो गई। मुश्तैल नौजवानों ने एहतजाजी जुलूस निकाला तो फौज ने जुलूस पर फायरिंग की, जिसमें 7 नौजवान जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मोहम्मद नईम और मोहम्मद इकबाल नामी दो नौजवानों की मौत हो गई। इन हलाकतों के बाद कस्बे में जबरदस्त कशीदगी फैल गई और मुजाहिरीन ने कस्बे के मरकजी बाजार में वाकया फौजी बंकर पर धावा बोल दिया। अलहदगी पसंद रहनुमा सईद अली गिलानी ने इस वाकये को नई वजीर आला महबूबा मुफ्ती का हल्फ बर्दारी के बाद कश्मीरियों के लिए पहला तोहफा करार दिया है। उन्होंने एक बयान में बताया कि ये हलाकतें इस बात की तस्दीक हैं कि भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों की जान माल या इज्जत महफूज नहीं है।
अक्वामे मुत्तहिदा का कहना है कि गुज़िश्ता बरस के दौरान नाइजीरिया में इस्लामी शिद्दत पसंद ग्रोह बोको हराम की जानिब से बच्चों को खुदकुश बम्बार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का सिलसिला कई गुना बढ़ गया है। तफसील जफर सैयद की जुबानी।
यूनिसेफ का कहना है कि पिछले साल कैमरून, चाड और नाइजीरिया में 44 बच्चों ने ऐसे हमले किए, जो 2014 के मुकाबले पर 4 गुना ज्यादा है। उनका कहना है कि अब 5 में से एक खुदकुश बम्बार बच्चे होते हैं। यूनिसेफ का कहना है कि लड़कियों को अक्सर नशा आवर अद्वियात दी जाती हैं और फिर उनके जिस्म से धमाका खैज मवाद बांध कर उन्हें हमले करने पर मजबूर किया जाता है।
बेल्जियम में हुकाम ने गुज़िश्ता माह ब्रसल्स एयरपोर्ट और एक मेट्रो स्टेशन पर हमलों में मुलविस होने के इल्जाम में दो अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दायर किए हैं। दोनों अफराद पर इल्जाम है कि उन्होंने किराए पर एक अपार्टमेंट लेने में मदद फराहम की, जिसे बम्बारों की महफूज पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन की सियासी जमातें पार्लियामानी सेशन से पहले एक नए वजीर आजम को चुनने के लिए मुजाकरात कर रही हैं, ताकि मुल्क में जारी सियासी बहरान को हल किया जा सके। मुल्क के वजीर आजम आर्सेनी यात्सेन्युक ने हफ्ते के अख्तिताम पर ऐलान किया था कि वो मुल्की इस्तेहकाम के मफाद में मुस्ताफी होने का इरादा रखते हैं। यमन में अक़वामे मुत्तहिदा की सालिसी के बाद जंगबंदी के मुआहदे के एक रोज बाद ही बाज जगहों पर झड़पें हुई हैं। सरकारी अहलकारों का कहना है कि सदर अब्दुल रबो मंसूर की हामी फोर्सेस की सूबे मारेब और बागियों के जेरे कब्जा दारुलहुकूमत सना में हूसी बागियों से लड़ाई हुई है। पाकिस्तान के सूबे सिंध के नामवर ड्रामा नवेस मुहक्किक और ब्रॉडकास्टर आगा सलीम इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 81 बरस थी। सिंध अदबी संगत ने उनके इंतकाल पर 3 रोजा शोक का ऐलान किया है। आलमी मौसीकी की सनत के लिए तिजारती एसोसिएशन IFPI का कहना है कि डिजिटल फॉर्मेट पर मौसीकी की फरोख ने पहली बार सीडीज को पीछे छोड़ दिया है। अब्दुल्ला फारूकी।
IFPI کا کہنا ہے کہ موسیقی کی آمدنی میں تقریباً 20 سالوں کے دوران جو کمی واقع ہوئی اسے اسٹریمنگ سروسز سے آنے والی آمدنی کی بدولت سہارا ملا اور ریونیوز بڑھانے میں مدد ملی. ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل طریقوں سے موسیقی کی فروخت سے ہونے والی آمدنی میں پچھلے سال 10% سے بھی زیادہ اضافہ ہوا جبکہ سی ڈیز کی فروخت میں نمایاں کمی آئی ہے. نئے اعداد و شمار میں یہ بھی سامنے آیا کہ گزشتہ سال دنیا بھر میں سب سے زیادہ جن 10 فنکاروں کی ریکارڈنگز فروخت ہوئیں ان میں 5 برطانوی تھے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. افغانستان میں موسم بہار کی آمد پر کابل کی حکومت اور طالبان کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا اعلان ہوا ہے. افغان حکومت کہتی ہے کہ وہ طالبان کے خلاف شفق نامی آپریشن شروع کر چکی ہے جبکہ طالبان نے شدت پسند تنظیم کے بانی سربراہ ملا عمر کے نام کی نسبت سے عمری آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ہارون رشید.
طالبان کی رہبری شورا کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق امریکی مداخلت کے خلاف ان کی عسکری کارروائیوں کے 14 سال مکمل اور اب 15واں شروع ہو رہا ہے. افغان طالبان ہر موسم بہار میں نئے آپریشن کا اعلان کرتے ہیں اور اسے حالات کے تناظر میں مخصوص نام بھی دیتے ہیں. اس مرتبہ موسم بہار کی کارروائی کو ملا محمد عمر کے نام کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے عمری آپریشن کہا گیا ہے. افغان طالبان نے اس موقع پر ایک جنگی تیاریوں پر مبنی ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں بڑی تعداد میں جنگجو تربیت کرتے دکھائے گئے ہیں. افغان حکومت اور طالبان کی جانب سے آپریشن شروع کرنے کے اعلانات سے افغانستان میں قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو ایک دھچکا لگا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 4 ممالک پر مشتمل گروپ کی جانب سے طالبان کو موسم بہار کی کارروائی سے روکنے اور مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں سود مند ثابت نہیں ہوئی ہیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری بھی گزشتہ دنوں کابل کے دورے کے دوران طالبان کو مصالحتی عمل میں شامل ہونے کی بات کر چکے ہیں. طالبان بیان کے مطابق تازہ کارروائی طالبان قیادت، ان کے عسکری کمیشن، ذمہ داروں اور فوجی ماہرین کی نگرانی میں گزشتہ 3 ماہ کے دوران تیار کیا گیا ہے. آپریشن میں جنگجوؤں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپریشن کو اس طرح منظم کریں جس میں عوام اور شہری تنصیبات کی حفاظت پر خاص توجہ ہو. طالبان کے اس اعلان کے جواب میں افغان ایوان صدر کے ایک ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان کی طرف سے آپریشن کا اعلان کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ حکومت پہلے ہی ایسا آپریشن شروع کر چکی ہے اور حکومتی فوجوں کو میدان جنگ میں برتری حاصل ہے. اس موسم بہار میں جو لڑائی ہوگی وہ تو ہوگی لیکن گزر جانے والا موسم سرما بھی کافی خونی ثابت ہوا ہے. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
افغانستان میں طالبان کے اس آپریشن عمری پر سرکاری رد عمل کیا ہے اور کیا حکومت افغانستان مدد کے لیے پاکستان یا امریکہ کی طرف دیکھے گی؟ اس پر میں نے کابل میں بی بی سی پشتو کے نامہ نگار سید انور سے بات کی اور پہلے افغان حکومت کا رد عمل جاننا چاہا.
افغان حکومت نے اس حوالے سے بالکل رد عمل دکھایا ہے. افغانستان کے افغان صدر کے نائب ترجمان نے کہا ہے کہ یہ طالبان کی ایسے ہی باتیں ہیں. آن دا گراؤنڈ کنٹرول جو ہے وہ افغان فورسز کے ہاتھوں میں ہے اور طالبان عام لوگوں کی ذہنیت کو مخشوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. طالبان نے تو اعلان کیا کہ انہوں نے عمری آپریشن یا اوفینسو جو ہے وہ آج صبح 5 بجے سے شروع کیا ہے لیکن آج تک افغانستان میں ابھی تک کوئی ایسا بڑا حادثہ سامنے نہیں آیا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ آپریشن کی شروع ہونے کی ایک بڑا حادثہ تھا. دوسری جانب افغانستان کے وزارت داخلہ کے ترجمان صدیق صدیقی نے بھی کہا ہے کہ یہ طالبان لوگوں کی ذہنیت کو مخشوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں اور افغان فورسز مخالفین کو پیچھے دھکیلنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور ان کا توقع یہ ہے کہ اس موسم گرمی میں افغان فورسز گزشتہ مہینوں کی بنسبت زیادہ ایکٹیو اور فعال ہوں گے۔
چلیں اگر یہ موقف مان بھی لیے جائیں تب بھی سوال یہ تو بنتا ہے نا سید انور کہ پاکستان اب تک افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان امن مذاکرات کی کوشش کرتا رہا ہے۔ افغان طالبان کا آپریشن عمری شروع کرنے کا مطلب تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ امن مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس پر کیا افغان حکومت پاکستان سے کچھ پوچھے گی، کچھ صلاح مشورہ کرے گی کہ یہ کیا ہے؟
اس حوالے سے تو جو رد عمل طالبان کے عمری آپریشن کے حوالے سے سامنے آیا ہے، اس حوالے سے تو افغان حکومت نے کچھ نہیں کہا ہے کہ اس اعلان کے ساتھ امن مذاکرات میں کوئی تعطل آئے گا یا نہیں، لیکن افغان حکومت کا اب بھی یہ کہنا ہے کہ ان کی کوشش جاری رہے گی امن مذاکرات اور بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تاہم افغانستان میں جو تجزیہ کار ہیں، جو عام لوگ تبصرے کرتے ہیں سوشل میڈیا میں، ان کا تصور یہ ہے کہ پاکستان اب بھی طالبان کی حمایت کر رہے ہیں اور پاکستان تجزیہ کاروں کے بقول ابھی بھی اس کے لیے آمادہ یا تیار نہیں ہے کہ امن مذاکرات کو افغانستان میں کامیاب بنائیں۔ تاہم آج جو رد عمل حکومت سے کی جانب سے سامنے آیا ہے وہ بہت محتاطانہ ہے اور اس حوالے سے امن مذاکرات اور پاکستان کا جو رول ہے اس پر کوئی خاص بات چیت نہیں کی ہے۔
تو سید انور، افغان حکومت کے پاس اس سال امریکی افواج کی اتنی مدد نہیں ہے جتنی پہلے ہوا کرتی تھی، کیا افغان سیکیورٹی فورسز اس حالت میں افغان طالبان کا مقابلہ کر سکیں گی؟
یہی سوال افغانستان میں اب بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا افغان حکومت اس سال طالبان کا مقابلہ کر سکے گی، لیکن افغان حکومت کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال بھی جب نیٹو اور امریکی فورسز کی کوئی فوجی حمایت نہیں تھی تو افغان فورسز سروائیو کر چکے ہیں اور طالبان کا بڑا مقابلہ کر چکے ہیں، لیکن اس سال ایک چینج آیا ہے، ایک تبدیلی آیا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ امریکی فورسز دوبارہ صوبے ہلمند گئے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب قندوز میں طالبان کے خلاف آپریشن شروع ہوا، جب طالبان نے قندوز شہر پر قبضہ کر لیا تھا دو ہفتوں کے لیے، اس وقت نیٹو فورسز یا جو غیر ملکی فورسز یہاں موجود ہیں انہوں نے افغان فورسز کی حمایت کی اور طالبان کے مورچوں پر بمباری کی۔ دو دن پہلے طالبان کے مورچوں پر قندوز پر بمباری ہوئی، تو توقع یہ ہے کہ اس سال نیٹو فورسز جو افغانستان میں ہیں وہ افغان فورسز کی کچھ تھوڑا بہت حمایت کریں گے اور کچھ صوبوں میں لڑائی میں بھی شاید حصہ لیں گے۔
کابل سے یہ تھے سید انور۔ طالبان کے اس آپریشن عمری کے اعلان کے بعد امن مذاکرات کا مستقبل کیا ہے، اور کیا طالبان کے پاس اس قدر عسکری طاقت و قوت ہے کہ وہ جہاں چاہیں دھاوا بولیں، جہاں چاہیں قبضہ کر لیں؟ اس پر میں نے امور طالبان اور خطے کے امور کے ماہر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی سے بات کی، پوچھا کہ پاکستان کی جانب سے تو بڑے بلند بانگ دعوے تھے کہ وہ طالبان کو مذاکرات پر آمادہ کر لے گا، لیکن یہاں تو صورتحال مختلف ہے، تو کیا آپریشن عمری اور مذاکرات بیک وقت جاری رہ سکیں گے؟
دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان نے کچھ زیادہ ہی وعدے کر دیے تھے یا پاکستان نے کچھ دعوے کر دیے تھے، اور وہ دیکھیں طالبان سے مذاکرات کا اعلان ہوا، یہ جو چار ملکوں کا گروپ ہے انہوں نے چار اجلاس کیے، دو اسلام آباد دو کابل میں، انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا کہ فروری کے آخر میں یا مارچ کے شروع میں مذاکرات طالبان سے شروع ہو جائیں گے، حالانکہ طالبان سے رضامندی حاصل نہیں کی گئی تھی، ان سے کہا گیا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی شورا میں فیصلہ کریں گے، بالآخر انہوں نے انکار کر دیا، اور ابھی وہ ظاہر ہے انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی، ہر سال وہ اسی موسم میں، موسم بہار کے شروع میں کچھ دیر بعد میں وہ اپنی بڑی فوجی کاروائیوں کا آغاز کرتے ہیں، حالانکہ اس سال تو سردیوں میں بھی ان کے حملوں میں کمی نہیں آئی۔ تو میرے خیال میں اب لگتا یہ ہے کہ فی الحال مذاکرات کی توقعات جو ہیں وہ دم توڑ رہی ہیں، ابھی بھی کوششیں ہو رہی ہیں. پاکستان اور چین خاص طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائیں, لیکن طالبان کو یہ خوف ہے کہ اگر وہ بغیر کچھ حاصل کیے مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیں تو ان کی اپنی صفوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا.
تو کیا افغان طالبان اب بھی ایک ہی کمانڈ میں لڑ رہے ہیں, ایک ہی کمانڈ میں متحد ہیں, یا الگ الگ دھڑے ہیں, اس لیے ان سے امن مذاکرات ممکن ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ کس سے بات کی جائے, کون کس کی مانگ.
میرے خیال میں دیکھیں, ملا محمد عمر کے وفات کی خبر آنے کے بعد جو اختلاف پیدا ہوا تھا وہ بدستور موجود ہے, لیکن ملا اختر محمد منصور کی پوزیشن بڑی مستحکم ہو گئی ہے. جو ان کا مخالف دل ہے ملا رسول, اس کے سربراہ ہیں, وہ مزید کمزور ہو گیا ہے. ابھی جو بھی جنگ ہوتی ہے, حملے ہوتے ہیں افغانستان میں, وہ ملا اختر منصور ہی کے جنگجو کرتے ہیں, انہی کے کمانڈر ہیں. تو میرے خیال میں جو مخالف گروپ ہے ملا رسول کا, اس کی حیثیت بہت ہی کمزور ہے, ان سے مذاکرات کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. مذاکرات اگر ہونے ہیں, اگر افغانستان میں امن قائم کرنا ہے, تو وہ تو ملا اختر منصور کے ساتھ ہی بات کرنی پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے, جو نئے حملے ہوں گے, یہ سارے ملا اختر منصور کی کمان میں ہوں گے, انہی کے کمانڈر ہوں گے اور انہی کے پاس اصلی طاقت ہے.
ٹھیک ہے, لیکن کیا طالبان میں مجموعی طور پر اب اتنی عسکری صلاحیت ہے کہ وہ کابل کی افغان حکومت کے وجود کے لیے بڑا خطرہ بن سکے؟
دیکھیں, یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ طالبان کے پاس اتنی طاقت ہے, اور غیر ملکی فوجوں کی موجودگی میں, اور خاص طور پہ ان کے پاس جو ہوائی طاقت ہے, ان حالات میں طالبان یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ کابل کے اوپر یا اور بڑے شہروں کے اوپر قبضہ کر لیں. لیکن میرے خیال میں ان کی اپنی کوئی ترجیحات ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہوگا کہ جس طرح قندوز کے اوپر انہوں نے حملہ کیا, قبضہ کیا کچھ دنوں کے لیے, تو کچھ اور شہروں کے اوپر, کچھ اور صوبوں پر وہ حملے کریں, اور وہاں پہ جو علاقہ ان کے قبضے میں ہیں اس میں اضافہ کریں. میرے خیال میں اس طرح کا مقصد ہوگا. پھر یہ ہے کہ افغان حکومت کو مجبور اور بے بس ظاہر کریں, افغانستان کی فوج جو ہے اس میں خوف و ہراس پیدا کریں. تو یہ میرے خیال میں وہ کریں گے, لیکن یہ ہے کہ قبضہ کرنا ان کے لیے آسان بھی نہیں ہے, اور قبضے کو برقرار رکھنا اور بھی مشکل ہے.
تو اگر بالفرض محال افغانستان حکومت پاکستان سے مدد مانگتا ہے کہ افغان طالبان پر قابو پانے کے لیے کچھ کرے, تو پاکستان کیا کچھ مدد کر سکتا ہے اس پوزیشن میں؟
دیکھیں, پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یہ افغان طالبان کے اکثر رہنما پاکستان میں ہیں, ان کے خاندان کے لوگ ہیں, ان کا علاج ہوتا ہے. تو یہ بات پہلی بار مانی گئی ہے پاکستان کی طرف سے. اب ظاہر ہے افغانستان اور باقی دنیا بھی توقع کرے گی کہ اگر آپ کے ہاں یہ لوگ موجود ہیں تو یہ آپ کے زیر اثر بھی ہوں گے. پھر یہ مطالبہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہی فیصلہ بھی ہوا تھا یہ چار جو ملکوں کا گروپ ہے. پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھے گا کہ یا تو ان کو مجبور کریں کہ وہ مذاکرات کریں, اگر نہیں کرتے پھر ان کے خلاف کارروائی کریں, ان کو پاکستان سے نکالیں. تو یہ صورتحال پاکستان کے لیے بھی بڑی پیچیدہ ہے. اور پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, طالبان سے مذاکرات ہونے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنا ایک ساتھ ممکن نہیں ہے, پاکستان کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. اور طالبان میرے خیال میں, جب وہ انہوں نے اتنی کوئی 15 سال جنگ کی ہے, قربانیاں دی ہیں, وہ اتنی آسانی سے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے.
امور طالبان اور خطے کے امور کے تجزیہ کار, یہ تھے رحیم اللہ یوسفزئی. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شانگلہ سے آئے ہوئے قائم مقام ڈپیوٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کو ہلاک کر دیا ہے. گزشتہ روز جنوبی ضلع لکی مروت میں 2 پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا. پشاور سے تفصیل کے ساتھ عزیز اللہ خان.
سوات سے پولیس اہلکار نے بتایا کہ محمد الیاس پر حملہ پیپلز چوک پر کیا گیا. یہ تھانہ مینگورا کا علاقہ ہے. پولیس کے مطابق حملہور فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گئے. ایسی اطلاعات ہیں کہ محمد الیاس بنیادی طور پر ضلع شانگلہ میں سب انسپیکٹر لیگل تھے, لیکن انہیں ان دنوں ڈی ایس پی لیگل کا چارج بھی دیا گیا تھا. پولیس کے مطابق انہیں گزشتہ روز سوات میں ایک ٹریننگ کورس کے لیے لیکچر کے لیے مدعو کیا گیا تھا. انہوں نے کل سوموار کو دوپہر کے وقت پولیس ٹریننگ اسکول میں لیکچر بھی دیا. پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ ڈی ایس پی محمد الیاس کو اکثر و بیشتر ایڈوانس کورسز میں شریک اہلکاروں کو لیکچرز دینے کے لیے بلایا جاتا تھا. خیبر پختونخوا میں کچھ عرصے سے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے. گزشتہ روز جنوبی ضلع لکی مروت میں ضلع سیکورٹی برانچ کے اہلکار طارق عثمان اور اسپیشل برانچ کے اہلکار مشال خان تحصیل نورنگ سے موٹر سائیکل پر گنڈی چوک کی جانب آ رہے تھے کہ راستے میں ان پر حملہ کیا گیا. لکی سے پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ دونوں اہلکار معمول کی ڈیوٹی پر تھے کہ ان پر موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہو گئے. لکی مروت میں 10 دنوں کے اندر 4 پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا ہے. اس مہینے کی 4 تاریخ کو نامعلوم افراد نے لکی مروت شہر کے اندر امام بارگاہ کے سامنے ایک پولیس اہلکار کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا, جبکہ اس کے بعد 8 اپریل کو نورنگ میں لڑکوں کے ڈگری کالج کے سامنے ایک اہلکار کو قتل کیا گیا. ان دونوں اہلکاروں کا تعلق فرنٹیئر ریزرو پولیس سے بتایا گیا ہے. نورنگ میں گزشتہ ماہ کے وسط میں ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس بھی اپنے گھر میں مردہ پائے گئے تھے. ان کی کنپٹی پر گولی کا نشان تھا, لیکن اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ انہیں قتل کیا گیا ہے یا کوئی اور وجہ تھی. لکی مروت میں اس مہینے کی 1 تاریخ کو ایک گاڑی میں دھماکہ بھی ہوا تھا, جس میں کم سے کم 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق شمالی وزیرستان ایجنسی سے بتایا گیا تھا. ایسی اطلاعات بھی تھیں کہ یہ دھماکہ گاڑی میں موجود بارودی مواد سے ہوا ہے, تاہم اس بارے میں کوئی واضح اطلاعات فراہم نہیں کی گئیں. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
آسٹریا کے استغاثہ کے حکام کی جانب سے کل یہ بیان سامنے آیا کہ وہ سالزبرگ میں ایک پاکستانی سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں اور اس کا تعلق گزشتہ نومبر میں پیرس پر حملے اور سن 2008 میں ہونے والے ممبئی حملے سے ہو سکتا ہے. اس کی مزید تفصیل جاننے کے لیے میں نے برسلز میں صحافی خالد حمید فاروقی سے بات کی.
دیکھیں, یہ ایک دسمبر کی 10 تاریخ کو ایک نوجوان جس کی عمر 34 سال تھی اسے گرفتار کیا تھا. یہ وہ ان لوگوں میں شامل ہے جو ترکی سے گریس آئے اور گریس سے پھر جو ہے وہ آسٹریا آ گئے. تو گریس میں بھی یہ ہیلڈ اپ ہوئے تھے 25 دن کے لیے, پھر اس کے بعد یہ وہاں سالزبرگ کی پولیس نے ان کو پکڑا. پھر اس کے بعد جو انفارمیشن انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان جو ایکسچینج ہوا ہے, اب جو پیراماؤنٹ باڈی بنائی ہے نئی کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے یورپ میں, تو اس کے نتیجے میں پولیس جو ہے وہ انٹروگیٹر ان کے تفتیشی افسر یہاں پہنچ رہے ہیں کہ یہ جو صاحب ہیں ان کا تعلق لشکر طیبہ اور لشکر جھنگوی سے, اور وہاں یہ بم ایکسپلوسیو وغیرہ بنایا کرتے تھے.
موصوف کا نام, پتہ, علاقہ, جغرافیہ ہے کیا؟
نام پتہ ابھی تک ریویل نہیں کیا گیا ہے, لیکن البتہ عمر ان کی بتا دی گئی ہے کہ 34 سال کے وہ ہیں, اور ان کا جو دوسرا ساتھی ہے اس کا تعلق الجیریا سے ہے.
ٹھیک,
تو ابھی تک یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کی آسٹریا سے.
ٹھیک ہے, تو آسٹریا یا فرانس کے تفتیشی افسران کے پاس پاکستان کی کون کون سی شدت پسند تنظیموں کے نام ہیں یا آ رہے ہیں؟
دیکھیں, سب سے جو بنیادی تنظیم ہے وہ ہے لشکر طیبہ اور دوسری لشکر جھنگوی. یہ میری جو گفتگو یہاں کاؤنٹر ٹیررزم EU کے چیف ہیں خرخوف گلیس, ان سے بھی ہوئی. انہوں نے بھی ایک الزام لگایا کہ لشکر طیبہ یورپ کے کسی بڑے شہر کو ٹیک اوور کر سکتی ہے بمبئی اسٹائل میں. میں نے ان سے پوچھا, آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے اس کا, کوئی اسٹرکچرل انفارمیشن؟ تو انہوں نے اس بات سے کہ تو جواب نہیں دیا. البتہ انہوں نے یہ اثر کیا, انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس طرح کی صورتحال تو لشکر طیبہ اور لشکر جنگ بھی خاص طور پر بہت فوکس میں ہے, فرینچ انٹیلیجنس کے لیے بھی, ڈچ انٹیلیجنس کے لیے بھی, اور جرمن اور آسٹریا انٹیلیجنس کے سامنے.
تو کیا ڈچ, جرمن اور آسٹریا کے علاوہ پوری جو یورپی انٹیلیجنس ہے یا اس کے ادارے ہیں, اس بارے میں پاکستان سے رابطے میں ہیں؟
پاکستان سے رابطے کا کس کا یقیناً رابطے میں تو ہوں گے, لیکن پاکستانی سیکیورٹی آفیسر اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کیس سے متعلق ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا, لیکن یہ بات ایسی اس میں اس لیے تصدیق نہیں کی جا سکتی اس کی. لیکن 4 مہینے ہو گئے 10 دسمبر سے لے کر اب تک, تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے ایک آدمی کو انہوں نے رکھا ہوا ہے, انٹروگیٹ ہو رہا ہے, اور وہ انٹیلیجنس ایجنسی یا پاکستان کی ایجنسی سے کسی قسم کا کوئی انہوں نے تعلق نہیں کیا. یہ بات یقین سے نہیں کیا جا سکتا اس بات پر.
برسل سے یہ تھے صحافی خالد حمید فاروقی. میں اپنی ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آیا ہوں یہ بتانے کے لیے نہیں کہ کون سی خبر اس وقت لیڈ پر ہے, نمبر 2, 3, 4 کون سی ہے, بلکہ ایک تبدیلی میں نے محسوس کی ہے, آپ نے بھی کی ہوگی. اب رنگ آتا ہے, تصاویر آتی ہیں, لگتا ہے الفاظ تو بول ہی رہے تھے, اب ان میں سے تصویر بول رہی ہے جو خود 1000 الفاظ کے برابر ہوتی ہے. جا کر کے دیکھیے گوادر کی پورٹ کی اسٹوری, اس پہ لکھا ہے کہ ایک سال میں فعال ہو جائے گی دور دور تک آسمان کو شرما دینے والا نیلا سمندر, دور دور کھڑی کرینے اور جہاز, پورا منظر سامنے آ جاتا ہے. عورتیں شنی مندر آئیں تو ریپ تو بڑھے گا. اب یہ مندری منطق, اس پر گرو کی تصویر لگا کر کے جو بات سامنے آئی ہے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے, دیکھیے گا.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا, یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی سی, ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں آج بھارت نے پاکستان کو 1-5 سے شکست دے دی. پاکستان کی یہ 4 میچوں میں تیسری شکست تھی. اس سے پہلے کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے دفاعی چیمپئن نیوزی لینڈ کو 1 سے ہرا دیا. افغانستان کی کرکٹ ٹیم نے گریٹر نوئیڈا بھارت میں کھیلے گئے انٹر کانٹینینٹل کپ میں نمیبیا کو اننگز اور 36 سے شکست دے دی. نمیبیا کی ٹیم پہلی اننگز میں 172 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. جواب میں افغانستان نے پہلی اننگز میں 334 رنز سکور کیے. محمد شہزاد نے 15 چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 139 رنز بنائے. نمیبیا کی ٹیم دوسری اننگز میں 126 رنز بنا پائی. ظاہر خان نے 5 وکٹیں حاصل کی. میچ میں انہوں نے 8 کھلاڑی آؤٹ کیے. افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے کوچ انضمام الحق نے بھارت سے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ انٹر کانٹینینٹل کپ دراصل ٹیسٹ رکنیت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے.
دیکھیں اگلا سٹیپ ہمارا ہالینڈ سے میچ ہے اور اس کے بعد یو اے سے بھی ہمارا میچ رہتا ہے, آئرلینڈ سے میچ رہتا ہے. تو اگر ہم ادھر انشاءاللہ کوالیفائی کرتے ہیں تو پھر ہمیں امید ہے کہ جی زمبابوے سے یا بنگلہ دیش سے کسی سے بھی ہم کھیلیں گے تو اس کے بعد ٹیسٹ اسٹیٹس کا ہے کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس چیز میں ہماری پرفارمنس بہتر ہو جائے اور اگر ہمیں یہ ٹیسٹ میچ کھیلنے کا موقع ملے تو بہت اچھا ہے ٹیم کے لیے. آسان نہیں ہے کہ جی ہم کہیں گے جی ہم دوسروں کو ہرا دیں گے, لیکن اسے کھیلیں گے تو ہمارے پلیئرز کو سیکھنے کا بہت موقع ملے گا.
انگلینڈ کے بیٹسمین جیمز ٹیلر کو دل کے عارضے میں مبتلا ہونے کے سبب صرف 26 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لینی پڑ گئی ہے. جیمز ٹیلر نے 17 ون ڈے اور 60 ٹیسٹ میچوں میں انگلینڈ کی نمائندگی کی ہے. چیمپئنز لیگ میں آج ریال میڈرڈ کا جوابی مقابلہ وولفسبرگ سے ہو رہا ہے. پہلے میچ میں ریال میڈرڈ کو 2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. مینچسٹر سٹی کا مقابلہ پیرس سین جیمان سے ہے. دونوں کے درمیان کھیلا گیا پہلا میچ 2-2 سے برابر رہا تھا.
کھیلوں کا حوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں گزشتہ کئی سال سے قید بھارتی شہری کرپال سنگھ کا انتقال ہوا ہے. کرپال سنگھ پر جاسوسی کرنے, بم دھماکوں میں ملوث ہونے کا الزام تھا. اصل کہانی ہے کیا؟ ہم نے ان کے وکیل سے بات کی ہے, احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سیربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے, ظاہر ہے تازہ ترین. اور آج اس کو تازہ ترین کرنے کی ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی.
افغانستان میں موسم بہار کی آمد پر کابل کی حکومت اور طالبان کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے عالمی اقتصادی ترقی میں 3.2% کمی کی پیشگوئی کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ برطانیہ کے یورپی یونین کی ممبرشپ چھوڑنے کی صورت میں عالمی اقتصادی ترقی میں مزید کمی ہوگی. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس کے دوران نائجیریا میں اسلامی شدت پسند گروہ بوکو حرام کی جانب سے بچوں کو خودکش بمبار کے طور پر استعمال کیے جانے کا سلسلہ 4 گنا بڑھ گیا ہے. بیلجیم میں حکام نے گزشتہ ماہ برسلز ایئرپورٹ اور ایک میٹرو اسٹیشن پر حملوں میں ملوث ہونے کے الزام میں 2 افراد کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات دائر کیے ہیں. اور عالمی موسیقی کی صنعت کے لیے تجارتی ایسوسی ایشن IFPI کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل فارمیٹ پر موسیقی کی فروخت نے پہلی بار سی ڈیز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا, بی بی سی سے آپ سربین سماعت فرما رہے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک خاتون کے ساتھ فوج کی مبینہ جنسی زیادتی کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر فوج نے فائرنگ کی ہے, جس میں 2 نوجوان ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں. وادی میں حالات کشیدہ ہیں. علیحدگی پسندوں نے کل عام ہڑتال کی اپیل کی ہے, آج بھی وادی میں ہڑتال رہی. یہ ہڑتال بھارتی شہروں میں زیر تعلیم کشمیریوں پر ہندو قوم پرستوں کے حملوں کے خلاف کی گئی. واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے محبوبہ مفتی نے کشمیر کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا اور ان کے اقتدار کے صرف 7 دن میں ہلاکتوں کا یہ پہلا واقعہ ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
پولیس اور عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ شمالی قصبہ ہندوارہ میں ایک مقامی خاتون کے ساتھ فوجی اہلکار کی مبینہ جنسی زیادتی کے بعد کشیدگی پیدا ہو گئی. مشتعل نوجوانوں نے احتجاجی جلوس نکالا تو فوج نے جلوس پر فائرنگ کی, جس میں 7 نوجوان زخمی ہو گئے. زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا, جہاں محمد نعیم اور محمد اقبال نامی 2 نوجوانوں کی موت ہو گئی. ان ہلاکتوں کے بعد قصبے میں زبردست کشیدگی پھیل گئی اور مظاہرین نے قصبے کے مرکزی بازار میں واقع فوجی بنکر پر دھاوا بول دیا. علیحدگی پسند رہنما سعید علی گیلانی نے اس واقعے کو نئی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا حلف برداری کے بعد کشمیریوں کے لیے پہلا تحفہ قرار دیا ہے. انہوں نے ایک بیان میں بتایا کہ یہ ہلاکتیں اس بات کی تصدیق ہیں کہ بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کی جان مال یا عزت محفوظ نہیں ہے. مسٹر گیلانی اور دوسرے علیحدگی پسندوں نے ان ہلاکتوں کے خلاف کل کشمیر اور جموں کے مسلم اکثریتی خطوں میں عام ہڑتال کی اپیل کی ہے. اس دوران ہندواڑہ میں عوامی غم و غصے پر قابو پانے کے لیے پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں کی بھاری تعداد کو تعینات کیا گیا ہے. کشمیر کے ڈویژنل کمشنر اصغر حسین سامون نے اس واقعے کی مجسٹریٹ سطح پر تحقیقات کرنے کا اعلان کیا ہے. تاہم ہندوارہ میں موجود رکن اسمبلی انجینئر رشید نے کہا کہ ایسے سینکڑوں اعلانات ماضی میں کیے گئے, لیکن آج تک کسی بھی قصوروار کو سزا نہیں دی گئی. دریاسنا آج وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے دلی میں بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کے ساتھ ملاقات کی. ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے انہیں یقین دلایا کہ کشمیر کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں مقیم غیر کشمیری طالب علموں کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. واضح رہے 10 روز سے اس کالج میں کشمیریوں اور غیر کشمیریوں کے درمیان تناؤ کی خبریں بھارتی میڈیا پر چھائی رہیں. یہ بحران تو ختم ہو گیا ہے, تاہم محبوبہ مفتی کو ہلاکتوں سے متعلق سخت ترین عوامی رد عمل کا سامنا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
پاناما پیپرز میں پاکستانی سیاستدانوں اور کاروباری افراد کے آف شور کمپنیوں کے انکشاف کے بعد ملک میں ایک مرتبہ پھر عدم استحکام نظر آتا ہے. وزیر اعظم نواز شریف کے بچوں کے نام بھی پاناما پیپرز میں آئے ہیں. کل وہ لندن پہنچ رہے ہیں, جہاں پیپلز پارٹی کے رہنما آصف زرداری موجود ہیں. اس موقع پر افواہیں گشت کر رہی ہیں کہ شاید یہ دونوں رہنما ملاقات کریں. ان حالات پر نظر ہے مقامی صحافی اظہر جاوید کی. جی اظہر.
جی, یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف کل یہاں پہنچیں گے. آصف علی زرداری صاحب یہاں موجود ہیں, جو یہاں پر اپنے پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت ان کی جاری ہے. کچھ حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف کی آصف علی زرداری سے ملاقات ہو سکتی ہے. اسی سلسلے میں آج مولا بخش چانڈیو, جو کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے, انہوں نے گزشتہ روز سارا دن آصف علی زرداری کے ساتھ گزارا. ان سے ہماری بات ہوئی ابھی کچھ دیر قبل, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر درخواست کی گئی وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے تو آصف علی زرداری فیصلہ کر سکتے ہیں ملاقات کا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آصف علی زرداری نے جمہوریت کے بچانے کے لیے پہلے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے اور اب بھی وہ اپنا کردار ادا کریں گے. مولا بخش چانڈیو نے واضح طور پہ کہا کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی عدم استحکام سے آصف علی زرداری کافی پریشان ہے اور وہ اس پریشانی سے نکلنے اور پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے جس طرح انہوں نے ماضی میں فیصلے کیے, اس طرح وہ اب بھی کوئی بڑا فراخ درانہ فیصلہ کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان بھی جمعرات کے روز لندن پہنچیں گے اور اس طرح ایک سیاسی سرگرمیاں جو ہیں یہاں پر لندن پہ وہ اگلے 4 سے 5 دن میں کافی حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں. جی
اظہر جاوید بہت بہت شکریہ. لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں گزشتہ کئی سال سے قید بھارتی شہری کرپال سنگھ کا انتقال ہو گیا ہے. کرپال سنگھ پر جاسوسی کرنے اور بم دھماکوں میں ملوث ہونے کا الزام تھا. تفصیل شمائلہ جعفری کی زبانی.
جیل انتظامیہ کے مطابق پیر کے روز سپہر 3 بجے کرپال سنگھ کی طبیعت ناساز ہوئی تو انہیں لاہور کے جناح ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے. ہسپتال کی جانب سے کرپال سنگھ کی موت کی وجہ حرکت قلب کا بند ہو جانا بتائی گئی ہے. بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق کرپال سنگھ کا تعلق گرداسپور سے تھا. انہیں 1992 میں غیر قانونی طریقے سے پاکستان داخل ہونے، پاکستانی پنجاب میں ہونے والے بم دھماکوں میں ملوث ہونے اور جاسوسی کے الزامات پر موت کی سزا دی گئی تھی اور وہ گزشتہ تقریباً 24 برس سے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قید تھے. لاہور ہائی کورٹ نے بم دھماکوں میں کرپال سنگھ کے ملوث ہونے کے الزامات سے تو انہیں بری کر دیا تھا، تاہم ان کی موت کی سزا کو ختم نہیں کیا گیا تھا. اس سے پہلے 2013 میں کوٹ لکھپت جیل میں ہی ایک اور بھارتی قیدی سربجیت سنگھ پر ان کے ساتھیوں نے حملہ کیا تھا جس میں وہ ہلاک ہو گئے تھے. سربجیت سنگھ پر بھی 90 کی دہائی میں پاکستانی پنجاب کے مختلف شہروں میں ہونے والے بم دھماکوں میں ملوث ہونے کا الزام تھا. آئی جی جیل خانہ جات فاروق نذیر نے بی بی سی کو بتایا کہ بظاہر کرپال سنگھ کی ہلاکت حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث ہوئی ہے، تاہم اس حوالے سے قواعد و ضوابط پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا اور کرپال سنگھ کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے گا. شمائلہ جعفری، بی بی سی، لاہور.
شمائلہ جعفری کی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے کرپال سنگھ کے وکیل اور بھارتی قیدیوں کی وکالت اور ان کے معاملات کے تحفظ کی تنظیم کے سرکردہ رہنما ایڈوکیٹ اویس شیخ سے بات کی. سب سے پہلے کرپال سنگھ کے بارے میں بنیادی کوائف اور حالات جاننے چاہے.
یا ان کے لیٹر آف اٹرنی مجھے دیا تھا ان کے نیفیو ایشوانی کمار نے، اور پھر وہ ہوم سیکرٹری کی اپروول سے 25 جون 2012 کو میں اسے ملا تھا. اور اس کے بعد ایک اور بار بھی ملا جبکہ سربجیت سنگھ کی سسٹر آئی تھی سربجیت سے ملنے، اور میں سربجیت سے ہم ملنے کے بعد بالکل اس کی ساتھ کی بیرک میں تھا. یہ آپ نوٹ کریں، یہ جو کرپال سنگھ یہ اس کی ساتھ کی بالکل جو نیکسٹ بیرک ٹو سربجیت سنگھ، ہی واز کنفائنڈ دیئر اور اس کو ڈیتھ پہ سینٹینس ہوئی تھی. 5 counts of 60 years امپریزنمنٹ اینڈ اس کو 2.7 million فائن بھی ہوا تھا. اور یہ جو سزا ہوئی تھی 20 مئی 1993 کو. اور یہ ریلوے پولیس یہ ہے یہ گرداسپور کا رہنے والا، اور اس کے خلاف جو کیس رجسٹر ہوا تھا ریلوے پولیس اسٹیشن ہے فیصل آباد میں 1992 میں.
تو اس طریقے سے اویس شیخ صاحب کرپال سنگھ کا پاکستانی جیل میں مارا جانا کیا کہہ رہا ہے، کیا اشارہ دیتا ہے، کیا بتاتا ہے؟
دیکھیے ابھی میری بات ہوئی ہے ٹائمز آف انڈیا کے میرے دوست ہیں یدویر رانا امرتسر میں، تو ان سے بات ہوئی ہے. میں نے ان سے پوچھا اس بارے میں تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہاسپٹل میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور میں نے کہا کہ یہ از دس دی کاز آف ہز ڈیتھ، آر یو آر شیور؟ تو اس نے کہا کہ دس از واٹ رپورٹڈ، آئی ڈو ناٹ نو ڈیٹیل. تو سملر از دا کیس وتھ می، آئی ڈو ناٹ نو دا ڈیٹیل کہ ایسا ہوا ہے کیا اس کو مارا گیا، جیسے کہ سربجیت سنگھ کو بروٹل کلنگ ہوئی تھی جیل میٹ نے مارا تھا، یا اس کو ہاسپٹل میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے. آئی ڈو ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ، لیکن وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو مجھے آپ کو ابھی بتایا نا پتا چلا وہ یہ ہے کہ اس کی وہاں پر ڈیتھ ہوئی ہاسپٹل میں ہارٹ اٹیک.
میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا تھا اویس شیخ صاحب کہ ایسے لوگ جو اس قسم کی قید میں ہو اور ان کے بارے میں ذرا سا بھی اندیشہ ہو کہ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, دوسرے لفظ میں خودکشی وغیرہ کر سکتا ہے, یا اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا آ کر کے, تو ان کی تو حفاظت کا ایسا انتظام ہوتا ہے کہ تتلی اندر نہیں آ سکتی, چڑیا پر نہیں مار سکتی, کھڑکیاں اوپر ہوتی ہیں, وہاں گھس نہیں سکتا کوئی, پھندا لگا نہیں سکتا کوئی. اس لیے میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا.
Obviously this is very important, very good question. اور یہ جو کنٹری ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اب جیسا کہ سربجیت کو جس طرح سے قتل کیا گیا تھا تو پورے دنیا میں پاکستان کا نام بدنام ہوا تھا, اور اس کی ریٹیلیشن میں انڈیا میں بھی پھر ایک پاکستانی کو نصر اللہ کو مار دیا تھا. تو یہ صورتحال بہت غلط ہے, اور یعنی جو پرزنر ہوتا ہے وہ کسی ملک کا نہیں ہوتا, وہ انسان ہوتا ہے اور بس. خاص طور پہ ڈیتھ رو کے جو پرزنر ہیں وہ تو بڑے سخت قسم کے ڈپریشن میں ہوتے ہیں, اور ان کی خاص حفاظت ہوتی ہے.
یہ تھے کرپال سنگھ کے وکیل مسٹر ادریس اویس شیخ ایڈوکیٹ, جو فی الحال سویڈن میں قیام پذیر ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کہتی ہے کہ گزشتہ ہفتے جن 34 افراد کو سرکاری حکام نے قلات میں آپریشن میں مارنے کا دعویٰ کیا تھا, ان کی لاشوں کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے نہیں کیا جا رہا ہے. کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے کہا کہ حکام نے ان کی فوری تدفین کا حکم دیا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
نصر اللہ بلوچ نے پریس کانفرنس لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بھوک ہڑتالی کیمپ میں کی. ان کا کہنا تھا کہ جن 34 افراد کو سرکاری حکام نے گزشتہ ہفتے کلات قلعہ کے جوان میں علیحدگی پسند ظاہر کر کے آپریشن میں مارنے کا دعویٰ کیا تھا, ان کے رشتے دار سامنے آ رہے ہیں. مارے جانے والوں میں سے 3 افراد کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا,
لاشوں میں 3 لاشیں سبز علی والد محمد زمان, پکار خان والد علی جان, جتا کا خیر جان والد غلام مصطفیٰ کے ناموں سے ان کے عزیز و اقارب نے شناخت کی. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پیارے رشتہ داروں کو باغ ناڑی سے, جو اپنے مال مویشی اور خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ اپنے علاقے مونگشر کی طرف آ رہے تھے, کہ نرمو کے قریب حکومتی اداروں نے اس خاندان کے خواتین کو چھوڑ کر دیگر 10 افراد کو گرفتار کر کے لے گئے تھے.
نصر اللہ بلوچ نے کہا کہ جوہان میں مارے جانے والے افراد کے بارے میں سرکاری حکام حقائق چھپا رہے ہیں, اس لیے ان کی جلد سے جلد کوئٹہ میں تدفین کے احکامات جاری کیے گئے ہیں.
جب ان کے خاندان نے لاشوں کو لے جانے کے لیے انتظامیہ سے رابطہ کیا تو لاشیں انہیں نہیں دی گئی, اور ڈی سی کلات نے باقاعدہ سول انتظامیہ کو ہدایت جاری کی ہے کہ ان لاشوں کو دفنانے کے لیے فوری طور پر ایدی سینٹر کے حوالے کیا جائے, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل حقائق حکومت چھپا رہی ہے.
نصر اللہ بلوچ کا کہنا تھا کہ بعض افراد پہلے سے ہی ریاستی اداروں کی حراست میں ہیں, لیکن سرکاری حکام ان کے مفرور ہونے کے حوالے سے اخبارات میں اشتہارات دے رہے ہیں, اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا,
ان میں سے چند کے لوائکی نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے پیاروں کو حکومتی ادارے آپریشن میں نہ مار دے, یا پھر ان کو بوگس مقدمات میں ملوث کر کے ان کی گرفتاری ظاہر کی جائے گی.
لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم کے الزامات کے برعکس سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ کلات میں مارے جانے والے عسکریت پسند تھے اور سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں مارے گئے. دوسری جانب بلوچ ریپبلکن پارٹی نے کہا ہے کہ ڈیرہ بگٹی کے مختلف علاقوں میں دوبارہ آپریشن میں تیزی لائی گئی ہے. پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بگٹی کے بیان کے مطابق یہ آپریشن اند شانک اور پیر سوری کے علاقوں میں کیا جا رہا ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
سندھ کے نامور صوفی منش, ڈرامہ نویس, محقق اور براڈ کاسٹر آغا سلیم انتقال کر گئے. ان کی عمر 81 سال تھی. سندھ ادبی سنگت نے ان کے انتقال پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے. سندھ اسمبلی نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا. کراچی سے تفصیل کے ساتھ ریاض سہیل.
آغا سلیم طویل عرصے سے پھیپھڑوں کے انفیکشن میں مبتلا تھے. کچھ عرصہ قبل انہیں اسپتال سے گھر منتقل کیا گیا تھا, جہاں آج صبح وہ انتقال کر گئے. آغا سلیم کا اصل نام آغا خالد سلیم تھا. ان کی پیدائش 7 اپریل 1935 کو سندھ کے شہر شکارپور میں ہوئی تھی. انہوں نے اپنے کیریئر کی ابتدا ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے بطور براڈ کاسٹر کی تھی. بعد میں وہ اسٹیشن ڈائریکٹر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے. آغا سلیم کو سندھی نثر اور نظم دونوں پر ہی دسترس حاصل تھی. ان کے مقبول ناول اور افسانوں میں چاند کی تمنا, اندھیری دھرتی, روشن ہاتھ, نامکمل انسان, لذت گناہ, درد کا شہر شامل ہیں. پروفیسر ڈاکٹر قاسم راجپر کا کہنا ہے کہ ان کی تخلیق میں تصوف کی جھلک نظر آتی تھی.
لالن لال لطیف کہے, جو شاہ لطیف کے کلام کا منظوم ترجمہ ہے, اس کے بعد بابا بلے شاہ کا جو کلام ہے
انہوں نے اس کا بھی ترجمہ کیا, بابا فرید کے کلام کا ترجمہ کیا, شیخ حیات صاحب کے حوالے سے بھی جو ان کا کام ہے وہ خاص طور پہ اس تصوف کے حوالے سے بہت زیادہ ہے, وہ رہے بھی اسی طرح مائل. اور آپ نے دیکھا کہ شاہ لطیف کا جو اردو کلام, جو سندھی کو انہوں نے ترجمہ کیا اردو کلام میں, تو اب وہ جب پڑھتے تھے جس ردم سے پڑھتے تھے مختلف محافل میں آ کے, تو ان کا جو ایک پس منظر ہے وہ بالکل صوفی ازم والا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
آغا سلیم کو حکومت کی جانب سے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ستارہ امتیاز, تمغائے حسن کارکردگی اور دو بار لطیف ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. انہوں نے دو سندھی فلموں خون کے رشتے اور چاندنی کے اسکرپٹ بھی لکھے. اس کے علاوہ کچھ عرصہ وہ صحافت کے شعبے سے بھی منسلک رہے اور بعض اردو سندھی اخبارات میں کالم بھی لکھتے رہے. آغا سلیم نے کہا تھا کہ وہ امیر خسرو سے متاثر تھے, لطیف کی شاعری کا اسی انداز میں ترجمہ کیا.
تو وہ جب صوفی عورت بن کے شاعری کرتا ہے تو اس کا لہجہ بڑا نرم ہوتا ہے, اس کا اس میں یہ کون ہوتا ہے حریف میں بد والی نہیں زبان, یہ میں کوئی ریفلیکشن نہیں, میں خسرو کی, میں نے میرے نزدیک دو اردو کے لہجے تھے, ایک خسروی, میں ہندی نہیں کہتا اس کو خسرو, اور ایک غالب, تو میں نے اس کا انتخاب خسروی. ساجن کیا کیا روپ ہیں تیرے, درشن لاکھ ہزار, شاہ صاحب جب میں نے ترجمہ کیا. جی جڑے ہیں جی سے سائیں, الگ الگ دیدہ تیرے روپ ہزار, کیا کیا روپ میں دیکھوں.
آغا سلیم کے سوگواروں میں دو بیٹے, ایک بیٹی اور ایک بیوہ شامل ہیں. ان کی تدفین آج شام ڈیفنس قبرستان میں کی گئی. ریاض سہیل, بی بی سی کراچی.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور میں بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275, جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب بوجھو تو جانے, شہروں اور بستیوں میں آتے تھے یہ, سانپوں کا تماشا دکھاتے تھے یہ, لوگوں کے لیے تفریح فراہم کرتے تھے یہ, لیکن اب یہ شاذر و نادر ہی نظر آتے ہیں. کون ہیں یہ؟ ملیے, یہ سپیرے یا جوگی ہیں جو سانپوں کو پکڑتے ہیں, اور ان کی آنے والی نسل بھی کیا اس پیشے سے وابستہ ہے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ ریاض سہیل نے سہرائے تھر کے جوگیوں کے قبیلے سے ملاقات کی اور وہاں ستار جوگی سے سوالات کیے. سنیے یہ گفتگو.
یہ جو سانپ ہے یہ ہمارا پرانا, ہزاروں سال پہلے یہ ہمارا کام ہے سانپوں کا. تو یہ سانپ جب ہم پکڑتے ہیں, جب اس کو واسطہ دیتے ہیں, کلام پڑھی جاتی ہے, اس کو واسطہ دیتے ہیں پیران پیر بادشاہ پیر عبد القادر جیلانی سرکار کا, پھر 9 مہینہ رکھے ہیں چاہے 12 مہینہ, پھر 9 مہینہ ہم رکھتے ہیں تو بھائی 9 مہینہ آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے, اور آپ کو نہیں ماریں گے نہیں توڑیں گے, کوئی بھی تکلیف نہیں دیں گے ہم, اور تیرے کو دودھ پلائیں گے, کھانا کھلائیں گے, پانی پلائیں گے, ہر چیز آپ کو کھلائیں گے, اور ہمارے ساتھ رہنا ہے. جب پھر اس سے وعدہ ہم بھی پکا کرتے ہیں اور یہ بھی وعدہ ہمارے سے پکا کرتا ہے, تو پھر کسی ہمارے چھوٹے بچے کو بھی کاٹتا نہیں ہے, یہ چاہے ہم گلے میں لے کر ایسے گھومتے ہیں پھر بھی یہ کاٹتا نہیں ہے. اور یہ پھر کھانا بانا نہیں کھائے گا تو ہم بولے گا یہ جانے کی کر رہا ہے, کھانا نہیں کھا رہا ہے.
ستار جوگی, یہ بتائیں کہ کیا آپ سانپ کا زہر نکالتے ہیں؟
اس کے جو تھیلیاں ایک ادھر ہوتی ہے ایک ادھر ہوتی ہے, یہ زہر کی تھیلیاں ہوتی ہے, جب اس کی زہر کی تھیلی نکالے گا تو پھر یہ اندھا ہو جائے گا, کمزور ہو جائے گا, پھر یہ کھانا وانا نہیں کھائے گا, پھر ہماری بات نہیں مانے گا یہ. تو اس کو واسطہ ہی دیتے ہیں اور اس کا زہر ہم نہیں نکالتے ہیں, باقی لوگ انگریز لوگ ہے ہوئے زہر نکالتے ہیں, اس زہر کا دوائی بناتے ہیں.
یہ بتائیں کہ جوگیوں کو سانپوں کے ٹھکانوں کا کیسے پتہ چلتا ہے؟
ہم اس جنگل کے اندر ہم نکل جاتے ہیں تو ہمارے کو جس جگہ پہ سانپ رہتا ہوئے گا اس جگہ کا خوشبو آئے گا ہمارے کو, तो इस जगह पे सांप है और वहां से कुछ गुजरा होएगा तो फिर भी इसका पट्टा जो पाँव का पट्टा होता है नहीं इसका, तो वह पट्टा हम लेकर इसके ठिकाने पे पहुंच जाते हैं। जो पुराने पुराने जगह होते हैं, पुराना जबल पहाड़ हो गया उनके अंदर है, पुराना जो रेत का बड़ा ढेर है उनके अंदर ये पुराने पुराने सांप उधर ही रहते हैं पुराने जगहों पे, जो इंसान जो जिधर इंसानों की गश्त होती आने जाने की उनों से दूर बैठते हैं ये।
कहा जाता है कि जोगी सांप के काटे का भी इलाज करते हैं, क्या ये दुरुस्त है?
चलो ये सांप ने काट दिया तो फिर उसका हमारे पास पढ़ाई होती है, कलाम होती है, कलाम पढ़ते हैं, झाड़ ऐसे ऐसे झाड़ लगाते हैं, तो वे पढ़ने से उसका जहर गया हुआ ऊपर गया हुआ दिल के ऊपर हमला नहीं करेगा और जहर वापस निकल आएगा। और उसका हम 9 दिन का चिल्ला काटते हैं, उस दम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, वे 9 दिन के बाद हमारे को पता चल जाता है तो अभी इसके अंदर जहर है या नहीं है। तो फिर उसको प्यास खिलाते हैं, प्यास उसको खाने में मीठा लग गया तो फिर हम सोचेंगे अभी भी इस जान के अंदर जहर पड़ा है, फिर और पढ़ाई करेंगे हम। और प्यास कड़वा लग गया तो फिर हम बोलेंगे तो इसके अंदर अभी जहर नहीं है।
सतार, ये बताएं कि क्या कोई ऐसा सांप भी है जिसके सामने जोगी बेबस हो जाते हों?
हाँ ऐसा भी है, एक जो खपरा बोलते हैं जिसको सिंधी में लुंडी बोलते हैं और जलेबी भी बोलते हैं उसको, वे जलेबी की तरह छोटा ही सांप होता है, वे हमारे कौल में नहीं आता है, वे पीरो मुर्शिदों को भी नहीं मानता है, उसको हम बोलते हैं बेपीरी, कभी भी वे हमला कर सकती है। तो उस खपरा जो सांप है जलेबी की तरह ऐसे घूमता है, उसको हम 3 दिन के लिए रखते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं।
सतर, ये बताएं कि जोगी कबीले के बच्चे यही पेशा अख्तियार कर रहे हैं या वो पढ़ भी रहे हैं?
अभी बैठे हैं, अभी हमारे बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ गए, इंटर पास किया, किसी ने मैटर पास किया, कुछ पढ़ गए, पर उनको कोई ड्यूटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई उनको बेचारों को कोई नौकरी वोकरी नहीं है। और भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं पर गरीबत है, अभी हम क्या करते हैं, हमारे जो जोगी है बेचारा सांप दिखाया मुरली सुनाया, अभी उसमें क्या मिलता है उनको, इतना मिलता है जो शाम का आटा लेकर आते हैं बच्चों को खिला के सुबह फिर बड़े रवानगी कर देते हैं।
तो क्या वजह है कि पहले की तरह अब जोगी शहरों में सांपों का तमाशा दिखाते हुए नजर नहीं आते?
तो अभी बेचारे हुए पहले वाला जो दुनिया के अंदर मोहब्बत और सिस्टम रहा ही नहीं है, पहले आते थे जोगी इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, सांप देखा यार, सांप देखा यार, बीन सुना यार, ये तो बेचारे वो सांप दिखाते थे, वो कोई 10 रुपया दिया, किसी ने 5 रुपया दिया, उनका बेचारों का गुजारा होता था। अभी तो कोई देने लायक है ही नहीं, तो फिर जोगियों ने भी बेचारों ने बस अभी मजदूरी कर रहे हैं।
सितार जोगी की बातें रियाज सुहेल के साथ। और अब रुख करते हैं जालंधर का, जहाँ हमारे साथी असद अली की मारूफ गुलकार हंस राज हंस से मुलाकात हुई। असद अली म्यूजिक दैट यूनाइट्स के उन्वान से बीबीसी के लिए एक डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे थे जिसका मौजू ऐसी शायरी और मौसीकी है जो रंग नस्ल मजहब और कौमियतों की तफरीक से बालातर होकर लोगों की पहचान का हिस्सा बनती है। उनकी हंसराज हंस से मुलाकात भी इसी सिलसिले में हुई जो सूफियाना कलाम और पंजाब की क्लासिकी शायरी गाने की वजह से मशहूर हैं। असद ने हंसराज हंस से सबसे पहले ये पूछा कि अगर उन्हें कहीं पर एक कोई चीज पढ़ने के लिए कहा जाए तो वो कौन सी होगी। जवाब यूं आया,
अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे बिच लाई موسیقی سے خاص طور پہ صوفی میوزک سے میرا تعلق ہے میں سالک ہوں میں مرید ہوں میں اسٹوڈنٹ ہوں میں راگیر ہوں صوفی میوزک کا
اچھا آپ نے کہا کہ آپ صوفی درویشوں کو ماننے والے ہیں اور صوفی شاعری جو کرتے ہیں تو اس میں جب آپ نے شروع کیا تھا گانا اور یہ اس کو پرفارم کرنا اس میں اور آج تک جو آپ کا سفر ہے اس میں اس کی کشش میں اٹریکشن میں کوئی کمی آئی ہے؟
آج سے 30-40 سال پہلے کہہ لیں، میرا 1964 کا برتھ ہے، جب میں 5-6 سال کا ہی تھا، بچپن سے ہی میں گاتا ہوں، لیکن شروع میں فوک ہوتا ہے، ہم کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، کوئی بھی بندہ ہمارے خاندان میں پہلے گلوکار نہیں ہوا، تو میں پہلا بندہ تھا جو بے ساختہ گانے لگ گیا۔
جیوے میرا مرشد کامل۔
بعد میں اتفاق یہ ہوا کہ جو میرے مرشد موسیقی بنے، استاد بنے، گرو بنے سنگیت کے، وہ درگاہوں کے سنگر تھے، درویشوں کو مارنے والے تھے۔ تو بچے کی جیسی پرورش ہو، تربیت ہو، بچے کے ویسے خیالات ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو میں اپنے گاؤں کا نام آپ کو عرض کروں، شفیع پور نام ہے۔ محمد شفیع بہت بڑے درویش ہوئے ہیں، ان کے نام سے یہ گاؤں ہے۔ ذکر کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پارٹیشن میں بے شک ہمارے مسلم بھائی پاکستان چلے گئے، لیکن شفیع پور میں مسجد بھی قائم ہے اور ساری درگاہیں بھی قائم ہیں۔ میاں صاحب کی ایک جگہ جو میاں محمد شفیع کی، وہاں سارے مذہبوں والے چراغ جگاتے ہیں تھرسڈے والے دن، ویر والے دن۔ وہاں کی کہہ لیں وائبریشن تھی۔ پھر استاد جی بھی ویسے ملے جیسے پاکستان میں ملتان ہے نا، ایسے پنجاب میں نکودر شہر ہے، وہاں بہت درویش ہوئے ہیں۔ تو وہاں پھر مجھے میرے استاد جی نے چھوڑ دیا، میری تربیت اس درگاہ پہ ہوئی، پھر میری ویسی سوچ ہوگی۔ سچ جو ہے، سچ کا نام ہی اللہ ہے، سچ کا نام ہی رام ہے، سچ کا نام ہی بھگوان ہے، سچ کا نام ہی سارا گاڈ ہے۔ آہستہ آہستہ میں صوفی کی طرف ہی، پہلے میں نے فوک گایا، پاپ گایا، فلموں میں گایا، نان فلمی گایا، بعد میں پھر میں نے ایکسکلوسیو یہ شروع کر دیا، اونلی صوفی۔ پھر میں زیارتیں کی، پاکستان میں بے شمار بار گیا، داتا صاحب کے دربار گیا اور بابا فرید پاک پٹن گیا۔ بابا بلے شاہ صاحب کے تو جانا ہی تھا، کیونکہ صوفیزم، جب بابا بلے شاہ کا ذکر آتا تو صوفیزم ایسے لگتا جیسے وجد میں آ گیا۔ تو وہاں گیا، بابا وارث شاہ سرکار کے گیا۔ ادھر ہم اجمیر شریف اکثر جاتے ہیں، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء۔
آپ نے کہا کہ آپ کا تو بچپن میں ایک خاص ماحول تھا جس کی وجہ سے آپ کا رجحان اس طرف بنا اور آگے سے آپ نے پھر خود یہ ہاتھ پکڑ لیا، لیکن باقی جو پنجاب میں اس کی مقبولیت یا شہرت ہے اس کلام کی، اس کی کیا صورتحال ہے؟
جو خوبصورت بات ہوتی ہے وہ خود بخود ٹریول کرتی ہے، وہ پروموٹ کی نہیں جاتی، وہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس قدر زندگی میں شامل ہے کہ لوگ یعنی محاورے، فریزز، جا خانے، جا ایسے مثالیں دیتے ہیں کہ وارث شاہ لکائیے جگ کو پا میں اپنا ہی گڑ کھائیے جی، یا کہتے ہیں کہ بابا بلے شاہ نے گایا تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ تو اس کا پرچار کریں نہ کریں، جو سچ ہے اس کا پرچار خود بخود ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ اس کو اپنا لیں، لیکن سب کو واقفیت ہے صوفی پوئٹری کی اور سب بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ ٹرینڈ آتے ہیں، ٹرینڈ بدلتے رہتے ہیں، کبھی پاپ کا آ گیا، کبھی فوک کا آ گیا، لیکن صوفیزم اور کلاسیکل وہیں پہ ٹکے ہوئے۔
آج کل کیا صورتحال ہے؟ مطلب نئی جنریشن آ رہی ہے، نئے میوزک آ رہے ہیں، نئی میوزک کی فارمز ہیں۔
خوشی کی بات یہ ہے کہ ینگ جنریشن بھی صوفیزم کو گاتی بھی ہے، سنتی بھی ہے۔ کچھ سالوں سے یہ ہوا ہے کہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے صوفی کا۔ فلموں میں بھی میرا عشق صوفیانہ، تو میں نے ان کو یہ بولا تھا کہ عشق عشق ہی ہوتا ہے، یہ نہ کہنا میری جین صوفیانہ، میری شرٹ صوفیانہ۔ پر اویئرنیس ہے کہ صوفیزم ہے کوئی، یہ شکر ہے۔ لیکن بزرگان دین سے لے کے جہاں یہ جو لوگ ہوئے درویش صوفی، ان کا کلام ہو بہو گانے والے کم ہیں، سننے والے بھی کم ہیں، لیکن صوفیزم کا پتہ ہے سب کو۔
یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ضرورت یہ پوری کر رہا ہے اندر، اور اس کا نچوڑ کیا ہے بنیادی؟
ہر مذہب، ہر ملک، ہر خطہ ان کو اب انسیکیور شاید فیل کر رہے ہیں، اسی لیے مذہب مذہب کا دشمن ہو رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے، ملک ملک کا دشمن ہو رہا ہے۔ ہر مذہب کو لگتا ہے میرا مذہب سیف رہے، باقی مذہب چاہے ختم ہو جائے۔ صوفیزم اونلی ہے جو پوری یونیورس کے لیے دعا کرتا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، لیکن انسان انسان سے نفرت کر رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں نے، حضور پاک نے یہی کہا کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب جو سارے عالم کا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے رب المسلمین، ٹھیک ہے, ان کو خود کو بھی یہ لقب ملا کہ رحمت العالمین, وہ رحمت لے کے آئے تھے سارے عالم کے لیے. ایسے رام نے کہا بھگوان نے, ایسے کرشن میں گیتا میں کہا, ایسے ہی کرائسٹ نے کہا, ایسے ہی ہمارے جتنے بھی روحانی رہبر آئے ہیں بدھا نے ایسے.
اور یہاں سربین اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے سقلین امام, پروڈیوسر ایمن خواجہ, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے خرم مجاہد.
میں موسم بہار کی آمد پر کابل کی حکومت اور طالبان کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس کے دوران نائجیریا میں اسلامی شدت پسند گروہ بوکو حرام کی جانب سے بچوں کو خودکش بمبار کے طور پر استعمال کیے جانے کا سلسلہ چار گنا بڑھ گیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں خاتون کے ساتھ فوج کی مبینہ جنسی زیادتی کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر فوج نے فائرنگ کی, جس میں دو نوجوان ہلاک جبکہ کئی دیگر زخمی ہو گئے ہیں. واقعے کے خلاف علیحدگی پسندوں نے کل عام ہڑتال کی اپیل کی ہے. یمن میں اقوام متحدہ کی ثالثی کے بعد جنگ بندی کے معاہدے کے ایک روز بعد ہی بعض جگہوں پر جھڑپیں ہوئی ہیں. پاکستان کے صوبہ سندھ کے نامور ڈرامہ نویس, محقق اور براڈ کاسٹر آغا سلیم انتقال کر گئے ہیں. سندھ ادبی سنگت نے ان کے انتقال پر تین روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.